الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ رب العزت نے ایک حدیث قدسی کے اندر یہ فرمایا کہ كنت كنزا مخفيا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق, کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا, بس میں نے اس بات سے محبت کری کہ میں پہچانا جاؤں, بس میں نے مخلوق کو پیدا کر دیا. ایک دن پہلے ہی اسی حدیث قدسی کو لے کر کے ایک دوسرے موضوع کے اوپر بیان ہوا تھا, اور وہ موضوع تھا محبت الہی, کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے بغیر انسان کا دین کے اندر آگے بڑھنا مشکل ہو جاتا ہے. آسان آسان چیزیں تو کر لینا اس کے لیے آسان ہوتا ہے, لیکن جہاں پر مشکل آتی ہے, تکلیف آتی ہے, پریشانی آتی ہے, جہاں قربانیوں کا تقاضا ہوتا ہے, وہاں وہ پیچھے رہ جاتا ہے, وہاں بات نہیں بن پاتی. اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ محبت الہی کی کمی. لیکن آج ایک بالکل ہی مختلف موضوع ہے, اور وہ موضوع ہے کہ نفس کی جو بیماریاں ہوتی ہیں, جن کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہلکات نفس, مہلکات کے لفظ سے ارشاد فرمایا کہ نفس کو ہلاک کر دینے والی, ان میں سے ایک بیماری ہوتی ہے عجب کی بیماری. اور عجب جو ہے وہ خود پسندی کو کہتے ہیں, اپنے آپ سے محبت, اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھنا, بہت نیک سمجھنا, حتیٰ کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا ولی سمجھنا, اس کو عجب کہتے ہیں. اور یہ عجب جو ہے وہ بڑے مہلکات میں سے ہے. یہ جو ہے نا کہ انسان کو جب اپنے آپ سے محبت ہوتی ہے, تو یہ محبت جو ہے وہ انسان کو زیب نہیں دیتی. اپنے آپ سے محبت یہ صرف اللہ رب العزت کو زیب دیتی ہے. اور یہ جو حدیث قدسی آج بیان کری, اگرچہ کہ مختلف موضوع کے لیے اس کو بیان کیا جاتا ہے, لیکن اس سے ہمارے لیے ایک اور سبق یہ نکل سکتا ہے کہ اپنے آپ کو پہچانوانا, ان اعرفا, کہ میں پہچانا جاؤں, مجھے مانا جائے, یہ اللہ تعالی کی صفت ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا, اس بات کو پسند کیا کہ اللہ تعالیٰ کو پہچانا جائے, اور یہ بات اللہ تعالیٰ کو سجتی ہے. جیسا کہ ہمارے حضرت بڑے پیار میں ایک جملہ کہا کرتے ہیں کہ حسینوں کو ہر بات سجتی ہے, کہ بھئی جو حسین ہوتا ہے نا, پھر وہ اپنی چلاتا ہے, وہ اپنی مرضی سے بات کرتا ہے, اور سارے لوگ اس کی بات کے اوپر عمل کرتے ہیں. تو دنیا کے اندر بھی ہم نے یہی دیکھا کہ کوئی بہت زیادہ ناز والا ہو, بہت حسین ہو, تو لوگ اس کے ناز اور نخرے اٹھاتے ہیں, اور وہ جو کہتا ہے پھر لوگ اس کی بات مان لیا کرتے ہیں. تو یہ تو دنیا والوں کا معاملہ ہے, لیکن سب سے زیادہ حسین کون ہے؟ سب سے زیادہ حسین تو وہ ہے جس نے کہ حسن کو پیدا کر دیا, جس نے جو کچھ حسین چیزیں موجودات کے اندر سے ہیں ان سب کو تخلیق کرنے والا, ان سب کا مصور, تو وہ سب سے زیادہ حسین ہے. اصل حسین تو وہی ہے, اللہ رب العزت. تو اللہ رب العزت نے اس بات سے محبت کری کہ اللہ پہچانا جائے, یہ بات مخلوق کو زیب نہیں دیتی. خصوصاً مخلوق کے اندر سے بھی جو انسان ہے اس کو تو بالکل زیب نہیں دیتی کہ وہ یہ محبت کرے اس تصور سے کہ مجھے پہچانا جائے اور میری عزت کری جائے اور مجھے جو ہے وہ بڑا سمجھا جائے, یا وہ اپنے آپ کو خود اپنے آپ کے اندر ہی بڑا سمجھے. یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ مجھے بڑا مانا جائے, اس کو جو ہے تکبر کہتے ہیں. تکبر بھی مہلکات میں سے ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کے مطابق جس کے دل کے اندر ایک ذرہ, ایک ایٹم کے برابر بھی تکبر ہوگا, وہ جنت میں نہیں جائے گا. تو تکبر جو ہے اس کو تو ہمارے مشائخ ایٹمی بیماری کہتے ہیں کہ اس کا ایک ایٹم ہی کافی ہوتا ہے انسان کے لیے جہنم سے محروم کر دیے جانے کے لیے، تکبر کا ایک ایٹم ہی کافی ہوتا ہے۔ لیکن تکبر جو ہے وہ نظر آتا ہے، وہ سنائی دیتا ہے، انسان جو کہ متکبر ہو اس کو دیکھ کر کے پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں یہ متکبر ہے۔ لیکن عجب، یہ ایک عجیب قسم کا تکبر ہے، یہ ایک عجیب قسم کا مرض ہے، یہ وہ مرض ہے جو کہ نظر نہیں آتا، یہ بہت چھپا ہوا ہوتا ہے، ویری ڈیپ ڈاؤن یہ نظر نہیں آتا، یہ انسان کے اپنے اندر ہی ہوتا ہے اور اس کا جو ہے وہ اس ہی کو معلوم ہوتا ہے، یا وہ جانتا ہے یا پھر اللہ رب العزت جانتے ہیں، یا زیادہ سے زیادہ اس کے بہت قریبی لوگ اگر ہوں تو ان کو پتا لگتا ہے کہ اچھا یہ جو ہے وہ عجب کی بیماری کے اندر مبتلا ہے۔ تو یہ عجب جو ہے یہ نفس کی انتہائی چھپی ہوئی بیماری ہوتی ہے، یہ نفس جو ہے وہ اتنا برا ہے، بلکہ اس کے لیے صحیح معنوں میں اگر لفظ استعمال کیا جائے تو یہ نفس اتنا بے وقوف ہے۔ دراصل یہ نفس جو ہے جو کہ ہر انسان کے اندر ہوتا ہے، یہ اتنا بے وقوف ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے کسی کی یہ جرت نہیں ہوتی کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ٹکر لے، اللہ تعالیٰ کے مقابل آنے کی کوشش کرے۔ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے ٹکر نہیں لی تھی، شیطان نے اللہ تعالیٰ کی ایک حکم کی نافرمانی کری تھی، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو گیا تھا، اس نے اپنے گناہ کے اوپر حجتیں پیش کری تھیں، یہ غلطیاں تھیں شیطان کی، لیکن اس نے اپنے آپ کو اللہ سے بڑا ثابت کرنے کی کوشش نہیں کری تھی۔ یہ جو نفس ہے نا انسان کا، یہ اتنا بے وقوف ہے کہ یہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے مد مقابل لے کر کے آتا ہے، کہتا ہے کہ اللہ کی مت مانو میری مانو۔ شیطان تو اس کو راستے دکھلا دیتا ہے، شیطان تو اس کو طریقے بتلا دیتا ہے کہ تم اللہ کی ماننے کے بجائے اپنی منوانے کی کوشش کرو، تو شیطان تو اس کو دھوکا دیتا ہے۔ لیکن نفس جو ہے نا، یہ واقعی اپنے آپ کو سمجھنا شروع ہو جاتا ہے کہ میں دراصل ہوں رب جو ہے، میں دراصل الہ ہوں، بات تو میری ماننی چاہیے۔ اسی چیز کو دوسرے الفاظ میں خواہشات کہتے ہیں۔ یہ نفس ہوتا کیا ہے؟ یہ پورا کا پورا گویا کے مجسم خواہشات ہوتا ہے، مجسم خواہشات۔ یعنی اگر آپ سمجھنے کے لیے کہیں کہ بھئی آپ کسی جانور کو ذبح کرتے ہیں اور اس جانور کے اندر سے جو ہے وہ بہت تھوڑا سا گوشت نکلتا ہے، تو آپ کہیں گے کہ بھئی اس کے اندر تو تھوڑا سا گوشت ہوتا ہے، لیکن کسی جانور کو اگر آپ ذبح کریں اور اس کے اندر سے بہت سارا گوشت نکلے، بڑی مقدار میں گوشت نکلے، تو آپ اس کو کہتے ہیں کہ یہ جانور جو تھا یہ تو پورا کا پورا مجسم گوشت ہی تھا۔ یعنی ایسا تھا جیسے کہ پورا کا پورا گوشت ہو اور اس کے اندر، جیسے کہ ہمارے حضرت کبھی مذاق سے کہتے ہیں کہ پورا کا پورا جو ہے وہ گوشت کا ایک ٹکڑا اور اس کے نیچے بس ذرا سی ٹانگیں چار لگا دی گئیں، تو مجسم گوشت، کیونکہ اتنا زیادہ اس کے اندر گوشت ہے۔ تو اسی طریقے سے نفس کا معاملہ بھی یہی ہے کہ یہ مجسم خواہشات ہے، یہ پورا کا پورا دراصل خواہشات ہی کا نام ہے۔ تو یہ پوری ایک مخلوق جو کہ انسان کے اندر موجود ہوتی ہے، انسان کے اندر تین مین چیزیں ہوتی ہیں جس سے مل کر کے انسان بنا ہوتا ہے۔ ایک ہوتی ہے اس کا جسم، ایک ہوتی ہے اس کی روح جو کہ اصل روح ہوتی ہے، عالم الارواح سے آئی ہوئی چیز ہوتی ہے اور اس کو موت نہیں آتی، یہ اصل روح ہوتی ہے۔ لیکن اس روح اور اس جسم کے درمیان ایک اور لطیف جسم ہوتا ہے، ایک اور لطیف جسم ہوتا ہے جو کہ روح کی طرح سے تھوڑا روح کی طرح سے لطیف بھی ہوتا ہے، یعنی سینسیٹیو ڈیلیکیٹ بھی ہوتا ہے، لیکن اس کی تخلیق جو ہے وہ دراصل جسمانی دنیا کی چیزوں سے بنی ہوتی ہے۔ یہ جو چیز ہوتی ہے نا اس کو نفس کہتے ہیں۔ تو یہ جو نفس ہوتا ہے سراسر خواہشات کا نام ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا قرآن میں اس کے بارے میں فرمایا، افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا تو نے دیکھا ایسے شخص کو جس نے کہ اپنی خواہشات کو اپنا الہ بنا لیا، یعنی نفس جو ہے وہ الہ بن جاتا ہے، کوئی اور چیز الہ نہیں بنتی بلکہ نفس جو ہے وہ الہ بن جاتا ہے، اور یہی نفس پھر کسی کو اپنے آپ کو الہ ڈکلیئر کرنے کے اوپر مجبور بھی کرتا ہے، جیسا کہ فرعون، بے اون فرعون نے کیا کہا تھا؟ انا ربکم الاعلا، کہ میں جو ہوں وہ سب سے بڑا رب ہوں، سب سے بڑا رب. تو فرعون کو رب کہلوانے کے اوپر کس نے مجبور کیا؟ وہ اس کے اپنے نفس نے مجبور کیا. تو یہ نفس جو ہے وہ اپنے آپ سے اتنی محبت کرنے لگ جاتا ہے کہ یہ پھر کسی کو خاطر میں نہیں لاتا. اس نفس کے علاج کا جو طریقہ ہے نا، وہ یہی ہے کہ اس نفس کی خواہشات کو روکا جائے. جتنا اس کی خواہشات کو پورا کیا جاتا ہے، یہ نفس جو ہے وہ اتنا زیادہ موٹا ہوتا ہے، اور جتنا اس کی خواہشات کو توڑا جائے اتنا زیادہ یہ نفس کمزور ہوتا ہے. اسی وجہ سے جب رمضان المبارک کے روزے رکھے جاتے ہیں تو رمضان المبارک کے جو روزے ہوتے ہیں وہ انسان کے تقویٰ کا سبب بنتے ہیں. تقویٰ کا کیسے سبب بنتے ہیں؟ کیونکہ اس مہینے کے اندر جو صحیح معنوں میں روزہ رکھنے والے مسلمان ہوتے ہیں وہ اس نفس کی خواہشات کو توڑتے ہیں، اس کو کھانا پینا اور جو اس کی خواہشات ہوتی ہیں ان کو پورا کرنے سے روکتے ہیں. جب اس کی خواہشات نہیں پوری ہو رہی ہوتی تو پھر انسان کی روحانی ترقی ہو رہی ہوتی ہے، اور جہاں پر اس کی خواہشات پوری ہو رہی ہوتی ہیں وہاں پر اس کی ترقی جو ہے وہ بند ہو جاتی ہے یا الٹا نیچے کی طرف جا رہی ہوتی ہے. تو نفس انسان کو اوپر کی طرف اٹھانے کی ترغیب دیتا ہے، اپنے آپ کو اٹھاؤ، کسی کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں، بلکہ پھر اس کو اس کی اس جو اصل خواہش ہے نا کہ مجھے کسی کے سامنے جھکنا نہ پڑے، پھر اس کے اوپر شیطان اس کو دلیلیں بھی دیتا ہے. دلیلیں دیتا ہے کہ جھکنا تو صرف اللہ کے سامنے چاہیے، کسی کے سامنے تم اگر جھکو گے تو یہ شرک ہو جائے گا، تو مت جھکنا، ہرگز مت جھکنا، صرف اللہ کے سامنے جھکو. یہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ بہکاوے ہوتے ہیں، یہ دلیلیں ہوتی ہیں جو کہ دراصل شیطان اس نفس کو دے رہا ہوتا ہے. اس کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اس کو مواد مہیا کر رہا ہوتا ہے، دلائل مہیا کر رہا ہوتا ہے، اور دلائل بھی کہاں سے؟ دین میں سے نکال کر کے دلائل مہیا کر رہا ہوتا ہے، شریعت میں سے نکال کر کے دلائل مہیا کر رہا ہوتا ہے کہ بھائی شرک ہو جائے گا اگر تم اللہ کے سامنے کسی کے سامنے جھک گئے. حالانکہ حقیقت ایسی نہیں ہے. نفس کو جھکانے کا مطلب عبادت کرنا نہیں ہوتا، نفس کو جھکانے کا مطلب ہوتا ہے عاجزی اختیار کرنا، انکساری اختیار کرنا. اور یہ عاجزی اور انکساری دراصل اللہ تعالی کے قریب ہونے کا واحد راستہ ہے. اللہ تعالی کے قریب ہونے کا واحد راستہ عاجزی اور انکساری ہی ہے، اس کے علاوہ اور تمام راستوں کو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق اللہ تعالیٰ نے کے ایک مشہور قول کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اپنے تک پہنچنے کے تمام راستوں کو بند کر دیا سوائے عاجزی اور انکساری کے راستے کے. تو یہ عاجزی اور انکساری یہ دراصل انسان کو سجتی ہے، کیونکہ انسان کیا ہے؟ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا کس چیز سے؟ مٹی سے. تو انسان جو ہے وہ اپنی حقیقت کے اندر مٹی سے بنا ہوا ہے. خاکی النسل، خاکی النسل جو ہے وہ جب آتش النسل بننے کی کوشش کرتا ہے نا، یہاں سے بگاڑ پیدا ہوتا ہے. خاک کے اندر کیا صفت ہے؟ نیچے جانے کی، بیٹھنے کی صفت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے صرف خاک سے بھی نہیں بنایا بلکہ گیلی مٹی سے بنایا. گیلی مٹی کے اندر جو وزن ہوتا ہے وہ اس کو نیچے کی طرف لے کر کے جاتا ہے. تو خاکی نسل کی فطرت جو اس کو سجتی ہے وہ تو نیچے کی طرف جانے والی صفت ہوتی ہے، لیکن آتش النسل یعنی شیطان جن، اس کی کیا فطرت ہوتی ہے؟ اوپر کی طرف اٹھنے والی. تو کوا جب ہنس کی چال چلا تو اپنی چال بھی بھول گیا. تو جب ہم بھی شیطان والی چال چلنے کی کوشش کرتے ہیں نا، تو ہم اپنی چال بھول جاتے ہیں، نہ تو ہم شیطان کی چال چل پاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ دراصل ہمیں شیطان کی چال چلنے ہی نہیں دیتے. تو ہم غرور کا شکار ہو جاتے ہیں. غرور کا شکار ہونے کا کیا مطلب؟ غرور کا شکار ہونے کا مطلب تکبر کا شکار ہونا نہیں ہوتا. یہ تو ہم اردو زبان میں اس کو اس طرح سے سمجھتے ہیں نا کہ غرور کا شکار ہے یہ بندہ، تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تکبر کا شکار ہے. نہیں، غرور کا شکار ہونے کا حقیقت کیا ہے؟ یہ ہمارے بڑوں نے جو الفاظ لیے نا عربی سے، یہ بھی بڑے سوچ سمجھ کر کے لیے ہیں. لفظ غرور عربی زبان کا لفظ ہے، اور اس کا مطلب تکبر نہیں ہوتا، اس کا مطلب ہوتا ہے دھوکا. غرور کا مطلب ہوتا ہے دھوکا. جب آپ کبھی اسلامک اکنامکس کی کتابیں پڑھیں تو اس کے اندر ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے غرر، کہ جب آپ کسی کے ساتھ لین دین کریں تو اس کے اندر غرر نہ کریں، دھوکہ نہ دیں اس کو. تو غرر کس سے نکلا؟ یہی غرور ہے، یہی دھوکہ ہے. تو جو انسان آگ کی طرح اوپر اٹھنے کی کوشش کرتا ہے، یہ دراصل اس کو دھوکا لگ جاتا ہے. وہ حقیقت میں تو اوپر نہیں اٹھ رہا ہوتا نا، وہ تو اوپر اٹھ ہی نہیں سکتا، وہ تو مٹی کا بنا ہے، مٹی کہاں سے اوپر اٹھے گی. لیکن اس کو شیطان جو ہے وہ دھوکا دے رہا ہوتا ہے کہ دیکھو تم اوپر اٹھ گئے ہو، لوگ اب تمہاری عزت کرنا شروع ہو گئے ہیں، لوگوں نے تمہیں جو ہے وہ اب کچھ سمجھنا شروع ہو گیا ہے، تمہاری بات ماننی شروع ہو گئے ہیں، تمہارا ایک مقام ہو گیا ہے. تو یہ دراصل دھوکے کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا. جو تصوف کے اندر تزکیہ نفس کا تصور ہے، کیونکہ سننے والے جو ہیں وہ متصوفین ہیں، سلسلے کے اندر داخل ہیں اور اپنی اصلاح کی نیت لے کر کے بیٹھتے ہیں، تو ان کے لیے اب تھوڑا سا ٹیکنیکل ٹرم بھی ہم استعمال کر کے بات کو سمجھاتے ہیں. وہ یہ کہ تصوف کے اندر جو ہم مراقبے کے اندر نیت کرتے ہیں، مراقبے میں نیت کیا ہوتی ہے؟ جو نیت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. تو یہ جو ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہوتی ہے، یہ کس چیز سے دور ہو رہی ہوتی ہے؟ اس کے لیے جو چیز سبب بنتی ہے وہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس ظلمت، دل کی ظلمت و سیاہی کے دور ہونے کا سبب بن رہی ہوتی ہے. لیکن یہ جو رحمت ہے نا، اس رحمت کے آنے کا بھی ایک طریقہ ہے، ایک آرڈر ہے جس کے تحت یہ رحمت جو ہے وہ دل کے اندر آتی ہے. یہ جو رحمت، جس کے لیے ہمارے مشائخ دوسرا لفظ فیض کا بھی استعمال کرتے ہیں، یہ رحمت جو ہے نا، اس کی مثال بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ ہماری دنیا کے اندر پانی کی مثال ہوتی ہے. پانی کی نیچر کو اگر آپ کبھی غور سے دیکھیں تو پانی کی یہ نیچر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ صفت بنائی ہے، نیچر بنائی ہے کہ یہ اوپر سے نیچے کی طرف بہتا ہے، یہ اوپر سے نیچے کی طرف بہتا ہے. اگر آپ اس کو چاہیں کہ یہ نیچے سے اوپر کی طرف بہے تو پھر یہ ہو نہیں سکتا. پانی نیچے سے اوپر کی طرف نہیں بہتا. آپ کسی سرفیس پر ڈال دیں اور آپ سوچیں کہ جی اس سرفیس کا جو اپر ایج ہے اس تک پانی پہنچ جائے، تو یہ ہو نہیں سکتا. اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ ایک موٹر لگانی پڑے گی. جب یہ گھروں کے اندر، بلڈنگز کے اندر جو پانی کا سسٹم ہوتا ہے، اس میں دراصل پانی آتا تو نیچے ہے، انڈر گراؤنڈ پانی ہوتا ہے، لیکن اس انڈر گراؤنڈ پانی کو ایک اوپر کے ٹینک میں پہلے ٹرانسفر کرنا ہوتا ہے، پش کرنا ہوتا ہے، اور اس پش کرنے کے لیے ایک موٹر لگانی پڑتی ہے جس کے لیے بہت ساری بجلی خرچ ہوتی ہے. وہ موٹر جب اس کو پانی کو پش کرتی ہے تو پھر پانی جو ہے وہ اوپر کے ٹینک میں جاتا ہے. اب وہاں پہ جانے کے بعد یہ اپنے نیچرل طریقے سے نیچے کے گھروں کے اندر، نلکوں کے اندر آنا شروع ہو جاتا ہے. یہ ایک نیچرل طریقہ ہے پانی کا کہ اوپر سے نیچے کی طرف فلو ہوتا ہے. تو چھت کے اوپر ایک ٹنکی بنا دی جاتی ہے اور اس ٹنکی سے پھر پائپس جو ہے وہ لے کر کے ہر ہر غسل خانے کے اندر، کچن کے اندر، جہاں جہاں بھی پانی کی ضرورت ہوتی ہے وہاں پہ پائپ لائن ڈال دی جاتی ہے. اب جو ہے جب بھی آپ ٹوٹی کو کھولیں گے، جیسے ہی آپ ٹوٹی کو کھولیں گے، اس پائپ لائن میں پانی جو ہے وہ اوپر سے جو آلریڈی آ رہا ہے نیچے کی طرف، وہ آپ کے نلکے کے اندر سے نکلنا شروع ہو جائے گا. اور پھر اس پانی کے ذریعے سے آپ اپنے برتنوں کو صاف کریں گے، آپ اپنے کپڑوں کو صاف کریں گے، آپ جو ہے وہ اپنے جسم کو صاف کریں گے، نہانے دھونے کے لیے استعمال کریں گے. ٹھیک ہے نا، ایسے ہی ہوتا ہے نا پانی کا سسٹم. تو یہ فیض جو ہے نا، جس فیض سے کہ ہمارے دل کی ظلمت دور ہو رہی ہوتی ہے، یہ فیض بھی بالکل پانی کی طرح ہوتا ہے. یہ بھی اوپر سے نیچے کی طرف نیچرلی فلو ہوتا ہے. نیچے سے اوپر فلو کرنے کے لیے ایک بہت زیادہ فورس کا معاملہ کرنا پڑتا ہے، فورس کا، یعنی جس کو کہ ہم واٹر پمپ کہتے ہیں. واٹر پمپ بھی جو ہے وہ فورسفلی جو ہے پانی کو نیچے سے اوپر لے کے جاتا ہے. اسی طریقے سے یہ فیض بھی اگر نیچے سے اوپر کی طرف ڈالنا ہو تو بہت فورس لگانا پڑتا ہے. تو اب جو ہے یہ یہاں پر کیسے اپلائی ہوتا ہے؟ ایسے اپلائی ہوتا ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو اونچا سمجھتا ہے نا، جو شخص اپنے آپ کو اونچا سمجھتا ہے اور مشائخ سے اپنے آپ کو افضل سمجھتا ہے، زیادہ نیک سمجھتا ہے، پہنچا ہوا سمجھتا ہے، اپنے آپ کو خاندانی بزرگ سمجھتا ہے کہ بزرگوں کے خاندان سے میرا تعلق ہے، اور ہمارے تو فلانے ایسے تھے اور ہمارے فلانے تو ویسے تھے، اور ہم تو اشراف کے کے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں. ہمارے ایک دوست نے ایک بڑا اچھا لطیفہ سنایا کہ ہم اپنے جیسے لوگوں کے بارے میں بات کر رہے تھے ان کے ساتھ بیٹھ کر کے، وہ بھی جو ہے وہ ہمارے ہی گویا کے شہر کے اور ہماری جو اس بیک گراؤنڈ کے تعلق رکھتے ہیں، تو ہم اس طرح کی ایک دل کی بات ان کے ساتھ بیٹھ کے کرنے لگے، تو انہوں نے بڑی ایک پیاری بات کہی، کہتے ہیں کہ ہمارے کوئی رشتے دار ہیں بڑے، وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں میں شرافت بڑی ہے، ہم لوگوں میں بڑی شرافت ہے، لیکن شرافت کی حقیقت کیا ہے؟ لفظ شرافت جو ہے وہ اگر آپ اس کو دو ٹکڑوں میں توڑ دینا تو پھر وہ کیا بنتا ہے؟ شر اور آفت، شر اور آفت، لیکن جس کے اندر جتنی شر اور جتنی آفت ہوتی ہے نا، وہی اپنے آپ کو زیادہ شریف سمجھتا ہے. یہاں شریف سے مراد بھولپن والا شریف نہیں، جس کو کہ ہم عام زبان میں استعمال کرتے ہیں کہ جی یہ تو بڑا شریف ہے، تو ہم کہتے ہیں یہ تو بڑا بھولا ہے. نہیں نہیں، یہ بھولے والے شریف کی بات نہیں ہو رہی، یہ اشرف کی بات ہو رہی ہے، شرف والے کی بات ہو رہی ہے، شریف گھرانوں سے تعلق رکھنے والے جو کہ دوسروں کے مقابلے میں زیادہ افضل تھے، علم کے لیول پہ زیادہ پڑھے ہوئے ہیں، دنیاوی اعتبار سے زیادہ افضل ہیں اور دینی اعتبار سے بھی زیادہ افضل ہیں. یہ ہوتے ہیں شریف لوگ، اس کو کہتے ہیں شرفا کی نگری، شرفا کا گھرانہ. تو یہ جس کے اندر ہوتا ہے نا، اب اس کی اصلاح کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے. ایسے بندے کی اصلاح جو ہے نا، ایک یعنی کیا کہتے ہیں کہ اردو کے جو محاورے ہوتے ہیں، مطلب جان جوکھوں کا کام تو خیر بہتر محاورہ نہیں ہے، یعنی جوئے شیر لانے کے برابر ہوتا ہے ایسے شخص کی اصلاح. اچھا، جس شخص کے اندر دوسرے امراض ہوں، جیسے کہ یہ غصے کا مرض ہو، یا اس کے اندر جو ہے وہ شہوت کا مرض ہو، یا اس کے اندر جو ہے وہ حرص اور حسد کا مرض ہو، تو یہ جو مرض ہوتے ہیں نا، ان کے لیے بھی فیض کی ضرورت ہوتی ہے، ان کے لیے بھی جو ہے وہ اللہ کی رحمت کی نیت کرنی ہوتی ہے، تزکیہ نفس کا پروسیس ان کے لیے بھی ہوتا ہے، لیکن ان کے لیے نسبتاً ریلیٹیولی سپیکنگ آسان ہوتا ہے. کیونکہ ٹھیک ہے بھائی، دل کی بیماری ہے، روحانی امراض ہیں، لیکن جب بھی فیض کی نیت کر کے بیٹھیں گے تو فیض فلو ہونا شروع ہو جائے گا، کیونکہ اپنے آپ کو کمی سمجھ رہے ہیں نا، اپنے آپ کو گنہگار سمجھ رہے ہیں نا، شہوت کا مارا سمجھ رہے ہیں، اپنے آپ کو جو ہے وہ حفظ اور حسد کا مارا سمجھ رہے ہیں، غصے کے مرض کا جو ہے وہ اپنے آپ کو مریض سمجھ رہے ہیں. تو اب مشائخ کے ساتھ جو ہے جب بیٹھیں گے، نیت کریں گے کہ جی فیض آ رہا ہے، تو چونکہ اپنے آپ کو نیچا سمجھ رہے ہیں نا، تو اس وجہ سے اونچی طرف سے فیض آنا شروع ہو جائے گا. بہت آسان کام ہے. ایسے لوگوں کی اصلاح جو ہے وہ نسبتاً زیادہ آسانی سے اور کم وقت کے اندر ہو جاتی ہے، لیکن جس کے اندر عجب کا مرض ہوتا ہے، اس کی اصلاح میں پھر بہت وقت لگ جاتا ہے. وہ کیوں؟ کیونکہ وہ تو اپنے آپ کو اونچا کر کے بیٹھا ہوا ہے، وہ تو مشائخ سے بھی اونچا، علماء کرام سے بھی اونچا، جن کے ساتھ جو ہے وہ اس نے اصلاحی تعلق بنایا ہوا ہے، اس سے اپنے آپ کو زیادہ بہتر سمجھ رہا ہے. ہاں بس چند ایک پرابلمز ہیں میرے اندر، بس وہ دور ہو جائیں تو میری کاملیت جو ہے نا وہ اکمل ہو جائے. میں پہلے ہی کامل ہوں، لیکن پھر اس کے بعد میں اکمل ہو جاؤں گا، اور زیادہ کامل ہو جاؤں گا. تو پھر ایسے بندے کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے کہ فیض جو ہے نا ایسے بندے کے دل میں پہنچ نہیں پاتا. اب اس کے لیے جو ہے وہ بڑا فورس لگانا پڑتا ہے. جو بڑے مشائخ ہوتے ہیں، بہت ماشاءاللہ انہوں نے محنتیں کری ہوتی ہیں، مجاہدے کرے ہوتے ہیں، بزرگوں سے دعائیں بھی لی ہوتی ہیں، اور بہت انہوں نے یعنی بہت زیادہ کام، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ توجہ کی بہت زیادہ قوت دی ہوئی ہوتی ہے، تو پھر وہ بہت فورس کرتے ہیں، توجہ کرتے ہیں، خوب دعائیں کرتے ہیں، اور جو ہے وہ جا کر کے کعبۃ اللہ کے اوپر دعائیں مانگ رہے ہیں، اور ملتزم پہ دعائیں مانگ رہے ہیں، اور حجر اسود پہ دعائیں مانگ رہے ہیں، اور ساری ساری جگہوں پہ جا جا کر کے دعائیں مانگ رہے ہیں. اب ان کی دعاؤں کی فورس لگ رہی ہے، توجہ لگ رہی ہے، یہ ہو رہا ہے وہ. اس کے بعد پھر وہ جو ہے وہ بندے کو مجاہدے کی بھٹی میں بھی ڈالتے ہیں، کر کر کے نا بالآخر تھوڑا فیض جو ہے نا اس بندے کے دل میں پہنچنا شروع ہوتا ہے. یعنی پانی کی موٹر کے اوپر خوب ساری بجلی خرچ کر کے پھر پانی جو ہے وہ نیچے کے انڈر گراؤنڈ ٹینک سے پھر چھت کے ٹینک میں پہنچتا ہے. اس کے لیے محنت اور مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں. پھر جب ایک دفعہ وہ اوپر کی طرف پہنچ جاتا ہے، اور یہ بندہ بالآخر اپنے آپ کو نیچا تسلیم کرنے کے اوپر آمادہ ہو جاتا ہے، پھر جو ہے نا پھر اس کی اصلاح کا اثر بہت سے شروع ہوتا ہے. پھر جو ہے وہ فیض اس کے دل کے اندر داخل ہوتا ہے، اور دل کے اندر ظلمت ہوتی ہے، سیاہی ہوتی ہے، اس کو جو ہے داخل ہونے کے بعد دور کرتا ہے. تو عجب کی بیماری اتنی بری بیماری ہے، اتنی بیماری وہ انسان کو پہلی بات تو جھکنے ہی نہیں دیتی، کسی کے پاس جانے ہی نہیں دیتی، کسی سے اپنا مسئلہ بیان کرنے ہی نہیں دیتی، ڈسکشن کی نوبت ہی نہیں آتی. وہ کبھی جا کر کے وہ تصور ہی نہیں کرتا کہ میں جا کر کے اچھا اپنا کوئی پرابلم بھی بیان کروں.
کوئی اپنی اصلاح کے لیے کسی سے بات بھی کروں، لیکن اگر کر بھی لیتا ہے نا تو اس کے بعد بھی جو ہے نا آگے کی سننے کے لیے وہ تیار نہیں ہوتا، تو اس کی وجہ یہی ہوتی ہے۔ تو شیخ جو ہوتا ہے نا، دراصل شیخ ایک آئینے کی مانند ہوتا ہے، جس سے بھی اصلاح کروائی جائے، جس کے سامنے بھی جو ہے وہ اپنے آپ کو اصلاح کے لیے پیش کیا جائے، اس کی جو مثال ہوتی ہے وہ تو آئینے کی مانند ہوتی ہے۔ اور آئینہ جو ہے اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ انسان کو اپنی اصل چہرہ دکھا دینا، اپنی اصلیت دکھا دینا۔ اب کسی کو جو ہے وہ اپنی اصل شکل جو ہے وہ اگر اچھی نہیں لگ رہی ہے تو اس کے اندر آئینے کا کیا قصور ہے؟ تو ہم خامخواہ آئینے کے اوپر غصہ ہو جائیں، آئینے کو اٹھا کر کے توڑ دیں، یا آئینے سے جو ہے اپنے آپ کو دور ہٹا لیں، تو اس سے ہماری شکل تو اچھی نہیں ہو جائے گی، آئینے کا بھی کچھ نہیں بگڑے گا، فرق صرف یہ ہوگا کہ جیسی ہماری شکل پہلے تھی ہماری شکل ویسی ہی رہے گی۔ تو آئینے کے اوپر غصہ ہونے کے بجائے ہمیں تو آئینے کے ساتھ چپک کے رہنا ہوتا ہے، اور اس کو جو ہے وہ اپنی اصلاح کا ایک طریقہ سمجھنا ہوتا ہے۔ تو شیخ کی مثال آئینے ہی کی جیسی ہوتی ہے، اسی وجہ سے شیخ جو ہے وہ عموماً کڑوی بات ہی کر رہے ہوتے ہیں، عموماً کڑوی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ جو میٹھی باتیں ہوتی ہیں نا، وہ میٹھی باتیں ان کا بھی ایک مقصد ہوتا ہے، اور وہ ماشاءاللہ ہمارے بڑے کرتے ہیں، بہت میٹھی باتیں کرتے ہیں، بہت اچھی اچھی۔ وہ اس کی مقصد یہ ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے نا وہ جڑا رہے، آج نہیں تو کل اس کو احساس ہوگا، پھر یہ کڑوی سننے کے لیے تیار ہو جائے گا، ڈانٹ ڈپٹ کے لیے بھی تیار ہو جائے گا۔ ان کے اندر حلم ہوتا ہے، ان کے اندر بہت زیادہ گہرائی ہوتی ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا کام جو ہے وہ اتنا بڑھایا ہوا ہوتا ہے کہ پھر ان کا معاملہ ایک امپرسنل سا معاملہ ہو جاتا ہے، امپرسنل سا معاملہ ہو جاتا ہے۔ بھائی ہزاروں لوگ ان کے پاس آ رہے ہیں، اپنے احوال بیان کر رہے ہیں، اب وہ ہر ایک کے ساتھ جو ہے وہ جذباتی نہیں ہوتے، ہر ایک کے ساتھ جو ہے وہ ان کا ایک بہت ہی ڈیپ ڈاؤن جو ہے وہ تعلق نہیں ہوتا۔ تو جس کی بات سن رہے ہوتے ہیں، ہاں آرام سے، جی ٹھیک ہے ہم دعا کریں گے، جی ہم آپ کے لیے جو ہے وہ دعا کریں گے، اور آپ بہت اچھے ہیں، اور آپ کے اندر یہ بھی اچھائی ہے، اور آپ کے اندر وہ بھی اچھائی ہے، تو اس کے اندر نیت کیا ہوتی ہے کہ بندہ جڑا رہے، آگے بڑھے، آگے بڑھے، اپنے ساتھ آس پاس کے دوسرے لوگوں کو دیکھے گا، پھر سیکھے گا، اس کو کچھ شوق پیدا ہوگا، بیانات سنے گا، توجہات کا اس کے اوپر اثر ہوگا، تو یہ آگے آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ ایونچولی ون ڈے ہی ول بی ریڈی ٹو اوپن اپ، ایک نہ ایک دن جو ہے نا یہ اوپن اپ کرے گا، اپنے آپ کو جو ہے وہ پیش کرے گا، اپنے آپ کو آپریشن تھیٹر کے اندر لے کر کے آئے گا، اپنے آپ کو جو ہے وہ آپریشن کے لیے پیش کرے گا، اور پھر تو وہی ہوگا جو آپریشن تھیٹر میں ہوتا ہے۔ آپریشن تھیٹر میں تو پھر وہ ایک ہی طریقہ ہوتا ہے، سرجری کرنے کا طریقہ، اس کے اندر تو پھر کاٹ پیٹ کرنی پڑتی ہے، اس کے اندر تو پھر وہ مشکل والا طریقہ ہوتا ہے، لیکن آپریشن تھیٹر تک مریض کو لانا یہ بھی ایک بہت بڑا مرحلہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے مشائخ کو جزائے خیر دے کہ وہ اس کام کو بہت احسن طریقے سے کر رہے ہیں، کہ جتنے بھی روحانی امراض کے مریض ہم جیسے ہیں تو ان کو جو ہے وہ اس بات کے اوپر آمادہ کر رہے ہیں کہ وہ آپریشن تھیٹر کے اندر اپنے آپ کو پیش کریں۔ اب اگر ہم اپنے آپ کو پیش نہیں کر رہے تو اس کے اندر ہمارا قصور ہوتا ہے، ہم کسی اور کا الزام نہیں دے سکتے۔ اس چیز کو جو ہے نا سپردگی کہتے ہیں۔ جب صالح جو ہے وہ آپریشن تھیٹر میں لا کر کے اپنے آپ کو ڈاکٹر، یا مریض جو ہے وہ آپریشن تھیٹر میں آ کر کے اپنے آپ کو ڈاکٹر کے حوالے کر دیتا ہے نا، اور اس کی اجازت دے دیتا ہے، باقاعدہ وہ سائن کرواتے ہیں ایک فارم کے اوپر کہ بھئی آپ جو ہے نا ہمیں اجازت دے رہے ہیں کہ ہم آپ کے اوپر کاٹ پیٹ کریں، آپ کو انستھیزیا کے پروسیس کے اندر سے بھی گزاریں گے، پھر آپ کے جو ہے وہ بائسپس جو ہے وہ آپ کو چیریں گے بھی، آپ کو کھولیں گے بھی، آپ کی فلانی چیز کو کاٹیں گے بھی، اگر کوئی چیز خراب نظر آئی اس کو آپ کے جسم کے اندر سے نکال کر کے پھینک دیں گے۔ تو یہ چیز ہوتی ہے، مریض اپنے آپ کو سپرد کر دیتا ہے ڈاکٹر کے۔ جب سپرد کر دیتا ہے تو پھر جو ڈاکٹر ہوتا ہے نا وہ اس کا صحیح سے علاج کر پاتا ہے۔ بھائی اگر ہم ایک چھوٹے سے کھلونے کی مثال دیں، ہم نے دیکھا ہوگا بچوں کے پاس جو ہے وہ ریموٹ کنٹرول یا بیٹری آپریٹڈ جو ہے وہ کھلونے ہوتے ہیں۔ اب ایک فار ایگزامپل ایک روبوٹ ہے، انسانی شکل کا ایک روبوٹ ہے، اس کے اندر جب بیٹری ڈال دی جاتی ہے نا تو وہ پھر چلنا شروع کر دیتا ہے، ہاتھ پیر چلانا شروع کر دیتا ہے، اور پھر جو ہے وہ مختلف ایکشنز کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب اگر آپ چاہیں کہ میں اس روبوٹ کو جو ہے وہ ایک راستے کے اوپر چلاؤں، لیکن اس کے اندر بیٹری پڑی ہوئی ہے، اور بیٹری سے وہ کیا ہو رہا ہے، وہ اپنی مرضی سے، یعنی جو اس کو پہلے سے پری پلان کر دیا گیا ہے، پری پروگرام کر دیا گیا ہے، وہ اس کے مطابق چل رہا ہے۔ اب اس صورت میں نا آپ اس کو ایک لائن کے اوپر جو آپ چاہ رہے ہیں چلانا وہ چلا نہیں سکتے، کیونکہ وہ تو اپنی مرضی سے چل رہا ہے، وہ تو اپنے ہاتھ بھی ہلا رہا ہے، اپنے پیر بھی ہلا رہا ہے، اب آپ کتنا اس کو پکڑیں گے؟ کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ اگر بہت ٹائٹ سے پکڑیں گے تو اس کے ہاتھ پیر ٹوٹ جائیں گے، وہ جو ہے وہ کھلونا بیکار ہو جائے گا. تو اس وجہ سے جو ہے نا بہت آرام سے پکڑتے ہیں کہ ہاں بھائی چلو کہ کسی دن کسی وقت جو ہے نا بالآخر جا کر کے اس کی بیٹری ختم ہوگی. جب اس کی بیٹری جو ہے وہ ختم ہو جائے گی تب جو ہے نا یہ آسانی سے ایک راستے کے اوپر چلنے کے قابل ہو جائے گا. ابھی تو یہ اپنی مرضی سے چل رہا ہے نا، جب اس کی بیٹری ختم ہو جائے گی تب جو ہے نا یہ ہماری مرضی سے چل پائے گا. بالکل یہی معاملہ جو ہے وہ مشائخ کا بھی ہوتا ہے. مشائخ نے جو چلانا ہوتا ہے بندے کو وہ اللہ تعالی کے بتائے ہوئے صراط مستقیم پر چلانا ہوتا ہے، لیکن بندے کے اندر اپنی جو نفسانی خواہشات ہوتی ہیں ان کی بیٹری جو ہے وہ اتنی چارجڈ ہوتی ہے، اتنی پاورفل ہوتی ہے کہ وہ کنٹرول میں نہیں آ رہی ہوتی. بندہ اپنے آپ کو سپورٹ کر ہی نہیں رہا ہوتا، وہ تو اپنی بیٹری پاور کے اوپر ہی چل رہا ہوتا ہے، اپنی مرضی سے ہی چل رہا ہوتا ہے. تو وہ تو اس وقت آئے گا نا چلانے والے کے ہاتھ میں جب اس کی بیٹری ختم ہو جائے گی. تو اس کی بیٹری ختم کرنے کے لیے پھر بہت دعائیں مانگنی پڑتی ہیں، پھر بہت جو ہے وہ توجہات بھی ہوتی ہیں، اور مختلف قسم کے ہیلے بہانے بھی استعمال کرنے ہوتے ہیں. شریعت کے اندر جو جائز ہوتے ہیں وہ ہیلے بہانے بھی استعمال کرنے ہوتے ہیں، لیکن سارا کا سارا مقصود کیا ہوتا ہے؟ یہ بندہ جو ہے وہ کسی طرح اپنے آپ کو حوالے کرے. جو کوئی بھی حوالے کر دیتا ہے پھر وہ صراط مستقیم پر چلنے کے قابل ہو جاتا ہے، اور جو کوئی بھی حوالے نہیں کرتا اس کو چلا ہی نہیں پاتے. تو عجب کا جو مرض ہے وہ انتہائی برا اور ڈیپ ڈاؤن مرض ہے. یہ اپنے آپ سے محبت یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو زیب دیتی ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ، کہ میں نے اس بات سے محبت کری کہ میں پہچانا جاؤں. تو یہ صرف اللہ تعالیٰ کو بات سچتی ہے، انسان کو جو کہ بیش بہا عیبوں کا مجموعہ ہے. خلق الانسان حلوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں حلوا پیدا کیا، تمہارا چھوٹا سا تو دل ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر تمہارا دل آ جاتا، تمہارا دل جو ہے وہ آ جاتا ہے یا دل ہار بیٹھتے ہو. تمہیں ہم نے جو ہے وہ عجول پیدا کیا، بہت ہی اجرت میں ہر چیز، بس جی میں ابھی فوراً جو ہے نا میری مرضی پوری ہو جانی چاہیے، میں پانچ دن میں نے نمازیں پڑھنی ہے نا، اب میری دعائیں جو ہیں وہ قبول ہونی شروع ہو جانی چاہیے، میں نے فلانا چیز ایسے کر لی اب جو ہے وہ معاملہ ٹھیک ہو جانا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عجول پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ہے وہ ظلومہ بھی پیدا کیا ہے کہ یہ ظالم ہے. لیکن جو انسان ان چیزوں کے اوپر عبور حاصل کر لیتا ہے، یہی آزمائش ہے اس دنیا کی زندگی کے اندر، انہی چیزوں کے اوپر عبور حاصل کر کے اللہ تعالیٰ کو منا لینا، یہی آزمائش ہے. اگر یہ خامیاں اللہ تعالیٰ بندے میں پیدا نہ کرتے جو کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے روکتی، تو پھر بندے میں اور فرشتوں میں کیا فرق ہوتا؟ بندے بھی ساری بات اللہ تعالیٰ کی مان رہے ہوتے، فرشتے تو اللہ تعالیٰ کی پہلے ہی مانتے ہیں، اور فرشتوں کی تعداد ہم جانتے ہیں کہ بندوں کی تعداد سے انتہائی زیادہ ہے. جیسے کہ حدیث پاک میں ہم نے پڑھا ہے کہ جب بارش ہوتی ہے نا، بارش، اور بارش جو ہے وہ ایک فلو کی شکل میں نہیں ہوتی، بارش قطروں کی شکل میں ہوتی ہے. حدیث پاک میں آیا کہ بارش کے ایک ایک قطرے کو ایک فرشتہ اپنے ہاتھ میں لے کر کے اترتا ہے. تو اگر ہم خالی ایک چھوٹی سی، اگر پانچ منٹ کے لیے کراچی شہر کے اوپر بارش ہو جائے، پانچ منٹ کے لیے، اس پانچ منٹ کی بارش کے اندر کتنے قطرے اوپر سے نیچے آتے ہوں گے؟ میرے خیال میں جتنی انسانوں کی آبادی اب تک یا آج کے دور میں دنیا میں موجود ہے نا، اس سے کئی سو گنا تو ان قطروں کی تعداد ہوگی جو کہ پانچ منٹ کی بارش کے اندر اوپر سے نیچے آتے ہیں، اور ہر قطرے کو ایک فرشتہ اپنے ہاتھ میں لے کے آ رہا ہوتا ہے. تو بھائی فرشتوں کی کوئی کمی تھی اللہ تعالی کے پاس؟ ماننے والوں کی کوئی کمی تھی اللہ تعالی کے پاس کہ بھائی اور پیدا کر دیے؟ نہیں، انسان کو پیدا ہی اس لیے کیا کہ یہ انسان جو ہے وہ ان کمیوں، کمزوریوں، خامیوں کے باوجود اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے دکھائے گا، جبھی تو یہ فرشتوں سے اپنے آپ کو افضل بنا لیتا ہے. ان سب کمزوریوں کے باوجود، اس نفس کے باوجود، ان آزمائشوں پریشانیوں کے باوجود وہ اپنے نفس کو دباتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا مقرب بن جاتا ہے. تو انہی انسانوں کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے جنت کو بنایا، اور انہی کو جو ہے وہ جنت کے اندر پھر اپنے دیدار کا انعام بھی دیں گے. تو انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے بنایا کہ ان خامیوں کو جو ہے وہ کنٹرول کریں، ان کو دبائیں، اور اللہ تعالیٰ کو پھر بھی ان کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کو راضی کریں. تو یہ ساری چیزیں ہمارے اندر موجود ہیں. ہماری جو افضلیت ہے نا، وہ دراصل اپنے آپ کو جھکانے میں ہے. عاجزی کے اندر ہے, ان کے ساری کے اندر ہے. اب آخری بات جس کر کے ختم کرے گا, کل کے جو بیان میں چونکہ ایک بات نکل آئی تھی اور اس کے اوپر ایک بات پھر بعد میں دل میں آئی, وہ اس وقت دل میں نہیں آئی تھی. تو اس وقت یہ بات ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو نعمتوں کے اندر پیدا کیا ہے, اور انسان کی یہ فطرت ہے کہ جو اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرتا ہے, جو اس کو جو ہے وہ نعمتیں دیتا ہے, اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرتا ہے, انسان جو ہے وہ اس کا شکر ادا کرتے ہیں. تو یہ انسان کی فطرت کے اندر ہے. ہمیں کوئی ایک گلاس پانی کا پلا دے تو ہم تھینک یو کہتے ہیں, اور اگر ہمارا کوئی بچہ جو ہے وہ تھینک یو نہ کہے تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ تم نے تھینک یو کیوں نہیں کیا, تمہیں اس کو شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا, تمہیں اس کو تھینک یو کہنا چاہیے تھا, کیونکہ ہمیں تھینک یو کرنا جو ہے وہ اچھا لگتا ہے, اچھی بات ہے, یہ ہماری فطرت کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. تو جس نے ہمارے اوپر چھوٹا سا احسان کیا ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے تو ہمارے اوپر بے شمار احسان کیے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر بہت سارے لوگ ایسے بھی پیدا کیے کہ جن کے اوپر وہ نعمتیں ان شکلوں کے اندر نہیں ہیں جن شکلوں کے اوپر ہم میں سے عام انسانوں کے اوپر ہیں. مثال کے اوپر ہمیں جو عام نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی نا, جو کہ تقریباً ہر انسان کو ملی ہوئی ہیں, وہ بصیرت کی نعمت ہے, دیکھنے کی, سماعت کی نعمت ہے, گویائی کی نعمت ہے, ہاتھ پیر کی نعمت ہے, یہ نعمتیں جو ہیں وہ, اور عقل کی نعمت ہے, شعور کی نعمت ہے, عام طور پہ صحت کی نعمت ہے, یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ عام طور پہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دے کے پیدا کیا. لیکن چند ایک انسان جو ہیں وہ ایسے پیدا کیے جن کی میں سے کسی کے پاس بصیرت نہیں ہے, کسی کے پاس گویائی نہیں ہے, کسی کے پاس جو ہے وہ سماعت نہیں ہے, کسی کے پاس جو ہے وہ عقل و شعور نہیں ہے. تو ایسے بندوں کو اللہ نے پھر کیوں پیدا کیا؟ تو اس کی ایک حکمت جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے, جو کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والے ہیں نا, ان کو گویا کہ اور شکر ادا کرنے کے لیے بہانے بنا دیے کہ تم جب ان بندوں کو دیکھو گے جن کے پاس تمہاری جیسی نعمت نہیں ہے, تو تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو گے, تم اللہ تعالیٰ کا اور جو ہے وہ احسان مانو گے. تو ایک نیک بندہ پھر یہی کرتا ہے, جب کبھی بھی کسی کے اوپر نظر پڑتی ہے جس کے پاس وہ والی نعمت نہیں ہے جو اس کے پاس ہے, تو فوراً جو ہے وہ دل سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے. تو ایک گر کی بات جو ہے نا وہ ذہن میں آئی تھی, تو وہ آپ کے سامنے بیان کرنے کا ارادہ کیا کہ جب کبھی بھی ایسے بندے کو دیکھیں نا, یا کسی ایسے بچے کو دیکھیں جو کہ معذور ہے, ریٹارڈڈ ہے, کسی ایسی پرابلم کا شکار ہے, ذہنی طور پر مفلوج ہے, جسمانی طور پر مفلوج ہے, اور وہ پرابلم جو ہے وہ ہماری اولاد کے اندر نہیں یا ہمارے اندر نہیں, تو اس کو دیکھ کر کے ایک تو یہ بھی کہیں کہ اے اللہ آپ کا کتنا شکر ہے, اے اللہ آپ کا کتنا احسان ہے کہ آپ نے ہمیں اس پرابلم کے ساتھ پیدا نہیں کیا, یا آپ نے ہماری اولاد کو, ہمارے عزیز و اقارب میں سے کسی کو اس قسم کی مرض کے ساتھ پیدا نہیں کیا, اس قسم کے ڈیفیکٹ کے ساتھ پیدا نہیں کیا. لیکن اس کے آگے بڑھ کر کے ایک اور جملہ بھی کہہ دینا چاہیے, اور وہ جملہ یہ ہے کہ اے اللہ آپ نے جو نعمتیں عطا کریں, اے اللہ آپ نے مجھے بغیر استحقاق کے نعمت عطا کری, میرا حق نہیں بنتا تھا کہ آپ مجھے یہ ساری نعمتیں دیتے, آپ نے میرے حق کے بغیر یہ ساری نعمتیں عطا کریں, اور اے اللہ اگر آپ کا یہ فیصلہ ہو جاتا کہ آپ مجھے بھی ان نعمتوں کے بغیر پیدا کر دیتے جیسا کہ آپ نے اپنے اس بندے کو پیدا کر دیا, تو اے اللہ میں کیا کر لیتا, اے اللہ میں کیا کر لیتا کہ اگر آپ مجھے بھی مفلوج پیدا کر دیتے, مجھے بھی اندھا پیدا کر دیتے, مجھے بھی جو ہے وہ گونگا پیدا کر دیتے, مجھے بھی جو ہے بہرا پیدا کر دیتے, یا میری اولاد میں سے کسی کو جو ہے وہ ایسا پیدا کر دیتے جیسا کہ آپ نے اس بندے کی اولاد کو پیدا کر دیا, تو اے اللہ میں کیا کر لیتا, میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا, میں تو کوئی کسی ہائی کورٹ کے اندر کسی سپریم کورٹ میں جا کر کے آپ کے خلاف مقدمہ دائر نہیں کر سکتا تھا کہ اے اللہ آپ نے میرے ساتھ ہی ایسا کیوں کیا, دوسروں کے ساتھ ایسا نہیں کیا, میرے ساتھ ایسا کیوں کیا, میں تو اے اللہ آپ کے خلاف مقدمہ دائر میں نہیں کر سکتا درج, اے اللہ میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا, میں تو کامل طور پر فقیر ہوں, میں تو کامل طور پر محتاج ہوں, اے اللہ میرے پاس جو کچھ ہے صرف آپ کا دیا ہوا ہے, اور نہ صرف یہ کہ آپ کا دیا ہوا ہے بلکہ میرے بغیر کسی حق کے آپ کا دیا ہوا ہے, میرا کوئی رائٹ نہیں بنتا ان نعمتوں کے اوپر, میں نے ان نعمتوں کی کوئی آپ کو پیمنٹ نہیں کری تھی, میں اس دنیا میں آنے سے پہلے کوئی پیکج خرید کر کے نہیں آیا تھا, جس طرح سے کہ لوگ حج پر جاتے ہیں, عمرے پر جاتے ہیں, تو جانے سے پہلے پیکج خرید کر کے جاتے ہیں کہ ہمیں وہاں پہ ایسا ہوٹل ملے گا, ہمیں وہاں پر ایسی بس ملے گی, ہمیں وہاں پر یہ سہولیات ملیں گی, تو وہ پیمنٹ کر کے جاتے ہیں، پھر وہاں جا کر کے اگر ان کو یہ سہولیات نہ ملے نا تو پھر وہ حج گروپ کے سامنے کھڑے ہو کر کے مقدمہ دائر کرتے ہیں کہ بھائی تم نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کیوں نہیں کیا، مجھے ایسی بس کے اندر کیوں نہیں سفر کروایا جس کے اندر اے سی کام کر رہا تھا، مجھے ایسے ہوٹل کے اندر جہاں پر کہ یہ ساری فیسلٹیز تھیں وہ تم نے کیوں نہیں دی، تم نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا، تم نے تو مجھ سے پیسے لیے تھے، میں نے پوری پوری پیمنٹ کری تھی، اے اللہ میں نے تو آپ کو کوئی پیمنٹ نہیں کری تھی، میں نے تو آپ کے ساتھ کوئی پیکج والا ڈیل نہیں کیا تھا، میں نے تو آپ کو کچھ بھی نہیں دیا تھا، میں نے تو کوئی وعدہ بھی آپ سے نہیں لیا تھا، بلکہ الٹا آپ نے مجھ سے وعدہ لیا تھا، وعدہ تو اللہ نے ہم سے لیا نا، الستو بربکم، کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، اور ہم نے سب نے اس وعدے کا اقرار کیا کہ ہاں آپ ہی ہمارے رب ہیں، بلا یا رب، بے شک آپ ہی ہمارے رب ہیں، تو آپ تو ہم سے پوچھ سکتے ہیں کہ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا پورا کیوں نہیں کرتے، ہم تو اللہ تعالیٰ سے نہیں پوچھ سکتے نا کہ ہم نے آپ سے وعدہ کیا کہ ہم نے آپ سے وعدہ لیا تھا کہ ہمیں پورا کا پورا بہترین طریقے سے اس دنیا کے اندر رکھیں گے اور ساری نعمتیں ہمیں ملیں گی۔ تو جب کبھی بھی ایسا موقع آ جائے کہ کوئی ایسا نظر آ جائے تو ہم اپنے آپ کو اللہ کے ان بندوں کے اندر شامل کر سکتے ہیں جن کے لیے شاید اللہ تعالیٰ نے یہ کام کیا ہے، تاکہ ہمارے دل میں اللہ کی ان نعمتوں کی اور قدر بڑھے۔ تو قدردان بندوں کے اندر ہم اپنے آپ کو شامل کر سکتے ہیں، جب بھی کوئی ایسی چیز نظر آئے فوراً کہیں کہ اے اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے مجھے ایسا یہ ساری نعمتیں دیں اور ایسا پیدا نہیں کیا جیسا کہ آپ نے اس بندے کو پیدا کیا، اور اے اللہ اگر آپ ایسا کر دیتے تو میں تو عاجز ہوں، میں تو بالکل بے بس ہوں، میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا اس کے بارے میں۔ تو یہ جو بے بسی ہوتی ہے، یہ عاجزی ہوتی ہے نا، یہ دراصل اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آتی ہے، اور پھر ایسے بے بسی کا اظہار کرنے والے بندے کے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد کے فیصلے ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی پھر دنیا میں بھی مدد فرماتے ہیں اور آخرت میں تو ایسے بندوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا خصوصی معاملہ ہوگا۔ وَقَلِيلُ مِنْ عِبَادِيَ الشُّكُور، ایسے بندے ہوتے تھوڑے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم بھی جو اس محفل کے اندر بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ کی یاد کی محفل میں بیٹھے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی فقط توفیق ہے، اس کے اندر بھی ہمارا کوئی استحقاق نہیں، ہمارا کوئی حق نہیں، لیکن ہم بھی بہت تھوڑے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں ان تھوڑوں کے اندر شامل ہونے کی توفیق دے دی ہے تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اے اللہ ہمیں آگے بڑھنے کی بھی توفیق عطا فرما، جو کوئی بھی کمی کوتاہی یا رکاوٹ ہمارے آگے بڑھنے کے راستے میں ہے وہ یقیناً ہمارے اپنی طرف سے ہے، کسی اور کی طرف سے وہ رکاوٹ نہیں ہے، یہ رکاوٹ جو ہے وہ دراصل ہمارے اپنے نفس کی رکاوٹ ہے، ہم اپنے آپ کو جھکانے کے اوپر تیار نہیں ہوتے، ہم اپنی خواہشات کو چھوڑنے کے اوپر تیار نہیں ہوتے، ہم اپنا جو ایک زندگی کا سسٹم بنا ہوا ہے اس سسٹم کو جو ہے وہ خراب نہیں کرنا چاہتے، اس وجہ سے جو ہے وہ ہماری پروگرس رکی ہوئی ہوتی ہے، اس وجہ سے جو ہے وہ ہم دین کی جو صحیح فوائد ہیں ان فوائد کو حاصل نہیں کر پاتے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، کہنے والے اور سننے والے سب کو، جو کچھ بھی بات کی گئی اس کو سمجھ کر کے اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، جو کچھ دنیا کے علاوہ اس میں ہٹ کر اللہ تعالیٰ کی یاد میں ڈوب جائیں۔ لا اله الا الله محمد رسول الله وافي اسمه بلا البهاد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، لكن ما قهنت راجل مسكين من دهما لجناهكم آفرما مارے عبوں کی بردہ پوشی فرما، مارے نگاہوں کو پاک فرما، مارے دنوں کو صاف فرما، چاہے نہ چاہے سر کے بالوں سے پکڑ کر ہمیں نیک بنا، اے اللہ ہمارے آنے والی زندگی کو گزری زندگی سے بہتر بنا، آنے والے وقت کو گزرے وقت کے لیے کفارہ بنا، اے اللہ ہمارے سینوں کو اپنی محبت کے خزینے بنا، اے اللہ ہمارے دلوں میں اگر ہمارے اپنے لیے محبت کا بیج جو ہے، کا مرض جو ہے موجود ہے، تو اے اللہ اس مرض کی عافیت کے ساتھ اصلاح فرما، اے اللہ اس مرض کو ہم سے دور فرما، اے اللہ ہمیں اپنی حقیقت سے واقفیت عطا فرما، اے اللہ ہماری حقیقت تو یہی ہے کہ ہم مٹی سے بنے ہوئے ہیں، اے اللہ ہم خون کے گندے لوتھڑے سے بنے ہوئے ہیں، اے اللہ گندے پانی سے ہمیں آپ نے بنایا، اے اللہ یہ ہماری حقیقت ہے اور آپ بار بار اپنے قرآن کے اندر ہمیں اس حقیقت کو یاد بھی کرواتے ہیں اے اللہ، لیکن ہمارا کیا حال ہے کہ ہم بار بار یاد دہانی کے باوجود اپنی اس حقیقت کو بھول جاتے ہیں، اپنے آپ کو افضل سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو بہتر سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ ہم اپنے مشائخ سے بھی اپنے آپ کو بہتر سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اے اللہ، جب مشائخ سے اپنے آپ کو افضل سمجھیں گے تو پھر ہماری اصلاح کون کرے گا، ہماری اصلاح کے اندر مدد کون کرے گا؟ اے اللہ یہ ہمارا اپنا قصور ہوتا ہے اور اے اللہ اس کا نقصان بھی ہم خود ہی اٹھاتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں سمجھ عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ عافیت کے ساتھ آپ ہمارے نفس کی اصلاح فرما دیجئے، ہمارے نفس امارہ کو نفس مطمئنہ سے تبدیل فرما دیجئے۔ اے اللہ جو کچھ بھی پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، اے اللہ آزمائشیں ہیں، اے اللہ عافیت کے ساتھ ان کو دور فرما دیجئے۔ اے اللہ جو بگڑے ہوئے کام ہیں ان کو بنا دیجئے، اے اللہ جو اٹکے ہوئے کام ہیں ان کو سلجھا دیجئے، اے اللہ جو بھی پریشانیاں ہیں ان کو دور فرما دیجئے۔ اے اللہ دنیا کے غموں سے اے اللہ اب ہماری نجات فرما دیجئے، اے اللہ ہمارا پیچھا چھڑا دیجئے، اے اللہ آخرت کو اپنا غم بنانے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ آخرت کا غم عطا فرما دیجئے، اے اللہ دین کا غم عطا فرما دیجئے، اے اللہ دین کی خدمت کے لیے قبول فرما دیجئے۔ اے اللہ اپنی بھی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اے اللہ جو اپنے عزیز و اقارب ہیں اے اللہ ان کی اصلاح میں بھی معاون بننے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ اب ہم سے راضی ہو جائیے، اے اللہ اب آپ مان جائیے، اے اللہ اپنی ناراضگی کو دور فرما دیجئے، اے اللہ اپنی دوری کے عذاب سے ہمیں اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے، اے اللہ دوری کے عذاب کو دور فرما دیجئے، اے اللہ اپنا قرب عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ آپ تو ہم سے ہمارے شہرک سے بھی زیادہ قریب، اے اللہ آپ نے تو خود فرما دیا نحن اقرب الیہ من حبل الورید کہ میں کہوں تم سے تمہارے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں، لیکن اے اللہ دوری تو ہم نے خود قریبی ہے کہ اے اللہ ہم نے اپنے اور آپ کے درمیان اپنے نفس کو حائل کر دیا ہے۔ اے اللہ اس نفس کی رکاوٹ کو عبور کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ اپنے آپ کو جھکانے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ اپنے نیک بندوں کے سامنے جھکانے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ دین کی فکر کرنے والوں کے سامنے جھکانے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ جس طرح دنیاوی امراض کے لیے ہم اپنا سب کچھ جو ہے وہ اس ڈاکٹر کے حوالے کر دیتے ہیں، چاہے وہ ڈاکٹر مسلمان تھا یا کافر تھا، اے اللہ چاہے وہ نیک تھا یا فاسق و فاجر تھا، لیکن اپنی اصلاح کی خاطر، اپنے علاج کی خاطر اپنے آپ کو مکمل حوالے کر دیتے ہیں۔ اے اللہ اسی طریقے سے دین کے خاطر بھی اپنے آپ کو حوالے کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ اپنی نیت کو خالص آپ کی رضا کے لیے بنا دیجئے، اے اللہ سب سے پہلے اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرنے کے لیے اے اللہ ہمیں تیار فرما دیجئے، اور اے اللہ ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو آپ کے حوالے 100% کر دیں گے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ ہمیں جو ہے وہ گمراہ لوگوں کے حوالے ہونے دیں، آپ ہمارے لیے جو ہے وہ گمراہی کے فیصلے فرما دیں، آپ ہمارے لیے جو ہے وہ بدعتیوں کے حوالے ہونے کے فیصلے فرما دیں، آپ ہمارے لیے جو ہے وہ اپنے مفاد پرستوں کے حوالے ہونے کے فیصلے فرما دیں۔ اے اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ آپ تک پہنچنا چاہتا ہو، اس کی نیت خالصتاً آپ تک پہنچنے کی ہو اور اس نے اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر دیا ہو، پھر آپ اپنے دشمنوں کے حوالے اس کو فرما دیں۔ اے اللہ یہ آپ کی رحمت سے بعید ہے، اے اللہ ہمیں آپ کے ساتھ بہترین گمان ہے کہ آپ ہرگز ہمارے ساتھ ایسا نہیں کریں گے۔ اے اللہ یقیناً کھوڑ تو ہماری اپنی نیت میں ہوتا ہے، اے اللہ ہماری نیت دراصل اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرنے کی ہوتی نہیں، چونکہ ہم اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرنا نہیں چاہتے اور آپ ہماری نیتوں سے بالکل واقف ہوتے ہیں، اس وجہ سے یقین ہے اے اللہ ہمارے اپنی نیت کی کھوڑ کی وجہ سے آپ اپنے دشمنوں کے ہمیں حوالے کر دیتے ہیں، پھر ہم جو ہے وہ جھوٹے پیروں کے حوالے چڑھ جاتے ہیں، جھوٹے ڈاکٹروں کے ہاتھوں تھتوں چڑھ جاتے ہیں، ہم مفاد پرستوں کے ہاتھوں چڑھ جاتے ہیں۔ اے اللہ لیکن اس کے اندر آپ کا ہمارے اوپر ظلم نہیں ہوتا بلکہ ہمارا اپنی جانوں کے اوپر خود ظلم ہوتا ہے۔ اے اللہ آپ نے تو بار بار قرآن کے اندر یاد کروایا کہ ہم نے کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا، ہم کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتے بلکہ یہ اپنی جانوں کے اوپر خود ظلم کرتے ہیں۔ اے اللہ یقیناً ہماری بدنیتی یہ سب سے بڑا ظلم ہوتا ہے۔ اے اللہ نیت ہی تو سارا معاملہ شروع ہوتا ہے، اے اللہ نیکی بھی نیت ہی سے شروع ہوتی ہے، اے اللہ برائی بھی نیتی سے شروع ہوتی ہے. اے اللہ یقیناً جو برے بروں کے ہاتھوں چڑھ جاتے ہیں دراصل ان کی نیت بری ہوتی ہے. اے اللہ ہمیں ان میں سے ہرگز نہ بنائیے, اے اللہ ہمیں ان میں سے ہرگز نہ بنائیے. اے اللہ اپنی نیت کو خالصتاً اپنی رضا کے لیے بنانے کے بعد دین کے راستے کے اوپر قدم رکھنے کی توفیق عطا فرمائیے, اور اے اللہ پھر ہمیں ہاتھوں سے پکڑ کر کے آگے بڑھا دیجیے. اے اللہ ہاتھوں سے پکڑ کے, انگلیوں سے پکڑ کے ہمیں چلا دیجیے. اے اللہ ہم راستہ نہیں پہچان پاتے, اے اللہ آپ ہمیں راستہ دکھلا دیجیے, اور اے اللہ اس کے اوپر عمل کی توفیق بھی آپ عطا فرما دیجیے. اے اللہ جو بھی برائیاں ہیں, اے اللہ جو بھی مکروحات شرعیہ ہیں, اے اللہ ان کی سمجھ عطا فرما دیجئے, اور اے اللہ ان سے بچنا بھی ہمارے لیے ممکن بنا دیجئے. اے اللہ مدد کا معاملہ فرما دیجئے. اے اللہ آپ کی مدد کے بغیر ایک انچ آگے نہیں بڑھ سکتے. اے اللہ آپ کی مدد کے بغیر ایک ذرا سے بھی اپنی اصلاح نہیں کر سکتے. اے اللہ آپ مدد فرما دیجئے. اے اللہ ہم فقیر ہیں, اے اللہ آپ غنی ہیں. اے اللہ آپ نے ہمیں قرآن کے اندر فقیر کہا. اے اللہ فقیر تو وہ ہوتا ہے جس کے پلے کچھ نہیں ہوتا, اے اللہ جس کا دامن خالی ہوتا ہے, جس کے ہاتھ خالی ہوتے ہیں. اے اللہ آپ نے جب توفیق عطا فرما دی کہ ان خالی ہاتھوں کو اٹھا کر کے آپ سے دعا مانگ لیں, تو اے اللہ ان خالی ہاتھوں کو واپس نہ لوٹائیے. اے اللہ ان خالی ہاتھوں کو خالی ہاتھ میں واپس نہ لوٹائیے, بلکہ اپنی رحمت سے بھر کر کے واپس لوٹائیے. اے اللہ اپنی رحمت کے فیصلے فرما دیجئے. اے اللہ اپنی رحمت کے فیصلے فرما دیجئے. اے اللہ اس سے پہلے کہ ہم دنیا اور آخرت میں لوگوں کے سامنے عبرت کا نمونہ بن جائیں, اے اللہ اس سے پہلے ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ توبہ کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ اپنے دل کو, اے اللہ اپنے دل کا رخ اپنی طرف کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ دنیا کے پیچھے بھاگنے کی بجائے, دنیا کی چیزوں کے پیچھے بھاگنے کی بجائے, دنیا والوں کے پیچھے بھاگنے کی بجائے, اے اللہ آخرت کے پیچھے بھاگنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ آپ کے اور آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے راستے کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے ساتھ بہتری کے فیصلے فرما دیجئے, عافیت اور آسانیوں والے فیصلے فرما دیجئے. اے اللہ انتہائی کمزور بندے ہیں, اے اللہ انتہائی مشکل ادوار کے اندر زندہ ہیں, اے اللہ انتہائی مشکل جگہوں کے اندر زندہ ہیں. اے اللہ ہر چیز جو ہے وہ شریعت کے خلاف نظر آتی ہے, ہر چیز ہی جو ہے وہ دین کے خلاف جاتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. اے اللہ ہر چیز ہی جو ہے وہ مخالف سمت میں ہے, لیکن اے اللہ یہ مخالف سمت اے اللہ آپ سے مخالف ہی ہے. اے اللہ اگر ہم اپنی سمت آپ کی طرف کر لیں تو اے اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ان مخالف سمتوں کے اندر سے ہمیں بچا کے نکال دیں. اے اللہ آپ کا ہاتھ پکڑا ہے, اے اللہ آپ کی رحمت کی طرف متوجہ ہیں. اے اللہ آپ اپنی رحمت کو بھی متوجہ فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں اپنی طرف کھینچ لیجئے. اے اللہ آپ ہمیں اپنی طرف کھینچ لیجئے. اے اللہ آپ ہمیں اپنی طرف کھینچ لیجئے. اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو جن کو مانگنے کی آپ نے خود ہی توفیق عطا فرمائی, اے اللہ اپنی رحمت سے ان دعاؤں کو اب قبول بھی فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے کسی دعا کو بھی رد نہ فرمائیے. اے اللہ ہمارے اہل و عیال کے لیے بہترین فیصلے فرما دیجئے, دنیا کی بھی نعمتوں کے فیصلے فرما دیجئے, آخرت کی بھی نعمتوں کے فیصلے فرما دیجئے. اے اللہ جو ہمارا عزیز و اقارب خصوصاً ہمارے والدین جو بیمار ہیں, اے اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجل مستمر عطا فرما دیجئے. اے اللہ جس کے گھروں کے اندر بھی روحانی جسمانی امراض کا کوئی بھی شکار ہے, اے اللہ ان کو کامل شفا عطا فرما دیجئے. اے اللہ تمام مشکلات کے لیے اے اللہ آپ کے پاس جو ہے وہ بہترین مخرج موجود ہے. اے اللہ ہمیں تقویٰ کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ جس کے اوپر کہ اس مخرج کا فیصلہ آپ نے مشروط رکھا کہ جو بھی تقویٰ اختیار کرتا ہے اس کے لیے جو ہے وہ مخرج بنا دیتے ہیں ہر مشکل سے نکلنے کا. اے اللہ تقویٰ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ رحمت کے معاملے رحمت کا والا معاملہ فرما دیجئے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.